بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں آپ تمام سامعین خدمت میں سلام عرض ہے طاہر شمیم کا۔ اور سامعین، ابھی آپ سورہ آل عمران کی آیات 26 اور 27 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے، قاری تھے حبیب اللہ پور احمدی۔ اور سامعین، اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پروگرام انداز جہاں کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے، اور نعت کے بعد روز کا سلسلہ وار پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا۔ پروگرام صبح امید کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سماعت فرمائیں گے، اور پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آج کے دن کی نشریات بھی آج کے دن کی دعا پر اختتام پذیر ہوگی۔ سامعین، ہماری صبح کی پہلی مجلس کی نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات آئی آر آئی بی ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے وقت مطابق ٹھیک 6:30 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق 7 بجے پیش کیا جاتا ہے۔ تو اب سے کچھ لمحوں بعد عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ شہید جنرل قاسم سلیمانی نے مختلف ملکوں میں استقامتی فورس کی تربیت کر کے عالم اسلام میں عظیم دفاعی توانائی پیدا کی ہے، صدر ایران ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کا بیان۔ ایران تاریخ وطن کی بڑے پیمانے پر پذیرائی کر کے عالمی برادری کی مدد کر رہا ہے، پناہ گزینوں کے امور میں اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر کا اعتراف۔ اور پاکستان کی صبح خبر پختونخوا کے بلدیاتی الیکشن کے نتائج، حکمراں پی ٹی آئی کو جھٹکا، اپوزیشن جماعتوں کی برتری۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ صدر ایران نے کہا ہے کہ شہید جنرل قاسم سلیمانی نے مختلف ملکوں میں استقامتی فورس کی تربیت کر کے عالم اسلام میں عظیم دفاعی توانائی پیدا کی ہے۔ صدر ایران ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے شہید جنرل قاسم سلیمانی کی دوسری برسی کی منتظمہ کمیٹی کے ارکان کے ساتھ ایک ملاقات کے موقع پر کہا کہ قاسم سلیمانی ایک شخص کا نام نہیں بلکہ ہر معاشرے کے لیے پیغام کے حامل ایک تحریک کا نام ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہید قاسم سلیمانی کو عالم اسلام کی ایک بااثر شخصیت کے طور پر پوری دنیا میں متعارف کرانے کی ضرورت ہے۔ صدر ایران نے کہا کہ شہید سلیمانی بیک وقت نفسیاتی اور عسکری جنگوں کے محاذ پر نہ تھکنے والی شخصیت تھے، اور انہیں اس بات کا بڑا دکھ تھا کہ کچھ لوگ تکفیریت اور زہریلے پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شہید قاسم سلیمانی مختلف طریقوں سے ایسے لوگوں کی اصلاح کے خواہاں تھے۔ صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ ہمیں ان عوامل پر غور کرنے کی ضرورت ہے جن کی بنیاد پر شہید قاسم سلیمانی نے عراقیوں اور شامیوں کے درمیان ان ملکوں کے دفاع اور ظلم کے خلاف جنگ کے لیے بہترین فورس کی تربیت کی۔ انہوں نے کہا کہ شہید قاسم سلیمانی نے اپنے اس اقدام کے ذریعے عالم اسلام میں عظیم دفاعی توانائی پیدا کر دی ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے خلیج فارس کے وسیع علاقے میں پیامبر اعظم 17 مشترکہ فوجی مشقوں کا آغاز کر دیا ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے ڈپٹی آپریشنل کمانڈر اور فوجی مشقوں کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل عباس نیل فروشان نے بتایا کہ پیامبر اعظم مشترکہ فوجی مشقیں خلیج فارس اور آبنائے ہرمز میں صوبہ ہرمزگان کے شہر بوشہر اور خوزستان کے ساحلی علاقوں میں پیر سے شروع کر دی گئی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ آئندہ 5 روز تک جاری رہنے والی مشترکہ فوجی مشقوں میں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے بری، بحری اور فضائی دستوں کے علاوہ عوامی رضاکار فورس کے متعدد یونٹ بھی حصہ لے رہے ہیں۔ پیامبر اعظم 17 فوجی مشقوں کے ترجمان کے مطابق یہ فوجی مشقیں یا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے مقدس کوٹ کے ساتھ قومی اتحاد، ہمدلی اور یکجہتی کے سر سایہ، ملکی خود مختاری اور سلامتی کے فعال اور اسمارٹ دفاع کے سلوگن کے تحت انجام پا رہی ہیں۔ اسلامی جمہوری ایران نے کہا ہے کہ تہران اور ایٹمی انرجی کی عالمی ایجنسی آئی آئی اے کے تعلقات اس وقت تک خوشگوار اور تکنیکی رہیں گے جب تک اس کو سیاسی رنگ نہیں دیا جائے گا۔ ایران کی وزارت خارجہ اور ترجمان سعید خطیب زادہ نے ہفتہ وار پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کرج کی ایٹمی سائٹ میں جلد ہی آئی آئی اے کے کیمرے نصب ہونے کے بارے میں بہروس کمالبندی کے تازہ ترین بیان کے بارے میں پوچھے گئے سوال کا جواب دیا۔ ترجمان وزارت خارجہ سعید خطیب زادہ نے کرج کی ایٹمی سائٹ میں تخریبی کارروائی کے جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے ایٹمی انرجی کی عالمی ایجنسی کو بتا دیا ہے کہ اس موضوع کا عدالتی اور سیکورٹی معیارات کی بنیاد پر جائزہ لیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کرج سائٹ میں تخریبی کارروائی کی کیفیت واضح ہونے چاہیے اور قصوروار کی بھی شناخت ہونی چاہیے۔ وزارت خارجہ ترجمان نے کہا کہ سیکورٹی جائزے کے بعد ہی ایٹمی انرجی کی عالمی ایجنسی کے کیمرے نصب کیے جائیں گے۔ انہوں نے آئی اے اے کے سربراہ رافیل گروسی کے دورے تہران کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کے اس دورے میں اس موضوع پر اتفاق ہوا ہے لیکن کچھ مسائل کی بنا پر اسے بیان نہیں کیا گیا۔ ایران کے انجمن ہلال احمر نے نئے کورونا وائرس اومیکرون کو پھیلنے سے روکنے کی غرض سے ملک بھر کی سرحدی گزرگاہوں پر خصوصی انتظامات کا اعلان کیا ہے۔ ایران کی جمعیت ہلال احمر کے سربراہ پیر حسین کولیوند نے کہا ہے کہ نئے کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے سرحدی گزرگاہوں کی کڑی نگرانی اور لازمی اقدامات عمل میں لائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم وزارت صحت کے تعاون سے سرحدوں پر آمد و رفت کی پوری نگرانی کر رہے ہیں تاکہ نیا کورونا وائرس ملک میں داخل نہ ہونے پائے۔ پناہ گزینوں کی امور میں اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران پابندیوں، کورونا وبا اور افغان شہریوں کی بڑی موجودگی کی وجہ سے مشکل صورتحال سے دوچار ہے اور وہ ان مسائل کے باوجود در حقیقت بڑی تعداد میں تارکین وطن کو قبول کر کے عالمی برادری کی مدد کر رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے ہائی کمیشن برائے پناہ گزینہ کے سربراہ فلپو گرانڈی نے پیر کو ایرانی وزیر داخلہ احمد وحیدی سے ایک ملاقات میں کہا کہ اقوام متحدہ کا ہائی کمیشن برائے پناہ گزینہ 40 سال سے زیادہ عرصے سے ایران کے ساتھ شہریوں اور تارکین وطن کے معاملے پر کام کر رہا ہے۔ گرانڈی نے ایرانی وزیر داخلہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایک ایسے وقت میں ملاقات کر رہے ہیں جب افغانستان میں حالیہ تبدیلیوں کی وجہ سے افغانستان سے بہت زیادہ مہاجرین ایران میں داخل ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین کے امور نے کہا کہ ایران کے دورے کا مقصد افغان شہریوں کی مدد کے لیے تعاون کا فروغ ہے اور ہم نے طالبان کے ساتھ بھی بات چیت کی ہے اور ہم ایران میں مہاجرین کے بہاؤ کو کنٹرول کرنے کے لیے افغانستان میں قیام استحکام کے اقدامات کو تیز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین کا کہنا ہے کہ ایران نے پابندیوں کے باوجود افغان تارکین وطن کی اچھی پذیرائی کی ہے۔ افغانستان کے عبوری طالبان انتظامیہ کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے امریکہ کے خصوصی ایلچی سے ملاقات کی ہے۔ اسلام آباد میں اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی کے اجلاس کے موقع پر امیر خان متقی اور ٹام ویسٹ کے درمیان ہونے والی اس ملاقات میں افغانستان کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکی فوجی 20 سال تک تباہی پھیلانے کے بعد رواں سال اگست میں انتہائی ذلت اور رسوائی کے ساتھ افغانستان سے فرار ہو گئے تھے۔ 15 اگست کو طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد امریکہ اور مغربی ملکوں نے افغانستان کے 10 ارب ڈالر کے اثاثے منجمد اور اس کی مالی امداد کا سلسلہ بھی روک دیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے بلدیاتی الیکشن میں حکمراں جماعت پی ٹی آئی کو دھچکا لگا ہے۔ سٹی میئر کا انتخاب جے یو آئی نے جیت لیا جبکہ 64 میں سے 20 نشستیں حاصل کر کے جے یو آئی فے سب سے آگے ہے۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں 17 اضلاع میں انتخابات ہوئے جن میں سٹی میئر اور تحصیل چیئرمین کی نشستوں پر کڑا مقابلہ ہوا۔ انتخابات میں جمعیت علماء اسلام کو برتری حاصل ہے جبکہ پاکستان تحریک انصاف کو کئی مقامات پر اپسٹ شکست کا سامنا ہے۔ ابتدائی نتائج میں جے یو آئی پچھلے بلدیاتی انتخابات میں پی ٹی آئی کو ملنے والی برتری ختم کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ خیبر پختونخوا کے 17 اضلاع کی 64 تحصیلوں میں منعقد ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں ابتدائی نتائج کے مطابق تحصیل چیئرمین کے لیے جمعیت علماء اسلام 20 نشستوں کے ساتھ سر فہرست ہے۔ حکمراں جماعت پی ٹی آئی کا 15 سیٹوں کے ساتھ دوسرا نمبر ہے۔ آزاد امیدوار 10 نشستوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر موجود ہیں۔ اے این پی بھی 7 سیٹیں لے اڑی۔ نون لیگ 3، جماعت اسلامی 2، پیپلز پارٹی، تحریک اصلاحات پاکستان اور مزدور کسان پارٹی بھی 1-1 نشست پر کامیاب ہو گئیں۔ ادھر پاکستان کے وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات کے نتائج سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں، ان انتخابات سے پی ٹی آئی کی غیر مقبولیت ظاہر نہیں ہوتی۔ اپنے بیان میں وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات کے نتائج اور دیگر انتخابات کے نتائج کو دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک مختلف نہیں۔ عمران خان نے طاقتور بلدیاتی نظام کا جو وعدہ کیا تھا پورا کر دیا، عمران خان اور پی ٹی آئی کی مقبولیت اب بھی موجود ہے۔ ہندوستان کے وزیر مملکت برائے داخلہ امور کے استعفے کے مطالبے پر اصرار اور راجیہ سبھا کے 12 اراکین کے معطلی کے خلاف احتجاج کا سلسلہ پیر کو بھی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں جاری رہا۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے ایوان زیر لوک سبھا میں کانگریس اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کے اراکین نے لکھیم پور سانحے کے اصل ملزم کے باپ وزیر مملکت برائے داخلہ امور اجے مشرا کے استعفے کا مطالبہ کرتے ہوئے ایوان میں زوردار ہنگامہ کیا۔ اس درمیان لوک سبھا میں بھی اپوزیشن کے احتجاج کے باوجود انتخاباتی اصلاحات کا بل پاس کر دیا گیا۔ وسطی ایشیائی ممالک قزاقستان، جمہوریہ قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان اور ازبکستان کے وزراء خارجہ نے پیر کو ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی سے ملاقات کی۔ ان ممالک کے وزراء خارجہ تیسرے ہند وسطی ایشیائی مذاکرات میں شرکت کے لیے ہندوستان کے دورے پر ہیں۔ وسطی ایشیائی ممالک کے وزراء خارجہ نے اپنے صدور کی جانب سے وزیراعظم نریندر مودی کو اپنی نئے خواہشات کا اظہار کیا اور کہا کہ ان کی حکومتیں ہندوستان کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے حوالے سے کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ اور سامعین، پیش خدمت ہے پروگرام انداز جہاں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ تو آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے وائی سی کے وزراء خارجہ کا ہنگامی اجلاس۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے۔ ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ جی ناظرین، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے بین الاقوامی امور کے ماہر ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب کو، اور پاکستان سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں پاکستان کے سرکردہ طرز نگار جناب مبشر میر صاحب۔ سب سے پہلے چلتے ہیں مبشر میر صاحب کی خدمت میں۔ السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام جناب۔
جی مبشر میر صاحب، اسلام آباد اجلاس، او آئی سی کا وزارت خارجہ کا ہنگامی اجلاس، اس کے بارے میں کیا توقعات ہیں؟ اجلاس تو مکمل ہو چکا ہے، باتیں بھی ہوئی ہیں اور اچھی اچھی باتیں ہوئی ہیں، عملی اعتبار سے اس کی تصویر آپ آگے چل کر کیسے دیکھ رہے ہیں؟
بہت شکریہ سر، آپ نے اہم موضوع کے لیے جو ہے وہ موقع دیا بات کرنے کا۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ افغانستان کا جو مسئلہ ہے گزشتہ چار دہائیوں سے ہمارے سامنے ہے، اور ان چار دہائیوں میں ملک جو ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے۔ وہاں کی کوئی اکانومی نہیں ہے، کوئی ایگریکلچر نہیں ہے، فوڈ سیکیورٹی نہیں ہے، بہت سے مثالیں ہیں، اور انسانی مسائل کے بھی جو ہے وہ مسائل ہیں کہ کس طرح لوگ جو ہیں وہ زندگی گزار پائیں گے، اور اب مہاجرین کا بھی مسئلہ ہے۔ پہلا پوائنٹ تو میرا یہ ہے کہ یہ مسئلہ یقیناً بہت اچھی بات ہے کہ اسلامی ممالک کی تنظیم جو ہے وہ آگے بڑھی ہے اور اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ افغانستان کو دوبارہ اس کے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ اسلامی ممالک نے پیدا نہیں کیا تھا، یہ دنیا کی عالمی طاقتوں کے درمیان ایک بیٹل فیلڈ بنی تھی اور انہوں نے اس کو پیدا کیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ امریکہ ہو یا روس ہو یا اس کے اتحادی ممالک یا نیٹو کنٹریز ہوں، جنہوں نے اس ملک کو برباد کیا ہے، وہ اس میں کیا کنٹریبیوٹ کرنے جا رہے ہیں آئندہ آنے والے سالوں میں؟ یہ سوال جو ہے یہ ایک کوشچن کے طور پر جو ہے ایک کوشچن مارک کے طور پر
نہیں، مبشر میر صاحب ان سے تو توقع نہیں ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ان سے تو توقع نہیں ہے، اجلاس او آئی سی کا ہوا ہے، توقع بھی اسلامی ملکوں سے کی جانی چاہیے اور کرنی چاہیے، اور انہیں کرنا چاہیے اسلامی ملکوں کو۔
جی میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو کرنا چاہیے اور اچھی بات ہے، لیکن ہمیں ساتھ یہ بھی کرنا چاہیے کہ اس کو برباد بھی کس نے کیا ہوا ہے۔ یہ برباد جو ہے وہ اسلامی ممالک نے یا پاکستان نے یا ایران نے نہیں کیا، بلکہ پاکستان اور ایران
کہ امریکہ کی شرارت اس کی شیطنت ہے، اس میں کسی
کوٹ کیا ہے
سے کوئی بات
نہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں، ایک بڑی جینون سی بات ہے کہ طالبان کی بے شک وہاں پہ جو ہے وہ ان کے پاس اقتدار موجود ہے، لیکن یہ بات بھی طے ہے کہ کیا جو دنیا کی مختلف اقوام ہیں اس کو ایک نمائندہ حکومت بھی نہیں مانتے، لیکن اس کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ انسانی بنیادوں پر کام کرنے سے کے لیے ہی کر رہے ہیں تاکہ مسئلہ زیادہ پھیلے نہیں. میرا ایک چیز ہے کہ دیکھیں، جو براہ راست متاثرہ دو بڑے ملک ہیں افغانستان کی صورت، وہ ایران اور پاکستان ہے، اور سب سے زیادہ وہاں پہ جو ایشو ہے کہ کیا افغانستان کی جو اس وقت انتظامیہ ہے وہاں پہ ہونے والے جو دہشت گردی کے واقعات ہیں خاص طور پر داعش کے حوالے سے، اس کی کوئی کمٹمنٹ جو ہے افغان وزیر خارجہ کی طرف سے میں نے نہیں سنی کم از کم، کہ وہ اس مسئلے کو کیسے حل کریں گے جو وہاں پہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز شروع کر چکے ہیں، آلریڈی شروع کر چکے ہیں اور دو سے تین واقعات بھی ہو چکے ہیں. اب اگلی اگر بات ہم کریں کہ ٹھیک ہے جی، ہم نے افغانستان کو خوراک بھی دینی ہے، ان کو دوبارہ جو ہے ان کا ایجوکیشن سسٹم ٹھیک کرنا ہے یا ان کا ہیلتھ سسٹم ٹھیک کرنا ہے، وہاں پہ کوئی بزنس ایکٹیویٹی کا جو ہے وہ ماحول کریٹ کرنا ہے، تو یقیناً ایک امداد تو دینے کے لیے بہت سے ممالک تیار ہوئے ہیں اور یقیناً ان کی طرف سے امداد آئے گی اور پاکستان اور ایران کی طرف سے آلریڈی امداد جا بھی رہی ہے. لیکن جب تک آپ ایک وہاں پہ میں سمجھتا ہوں ریسیونگ اینڈ جو ہے، جو وہاں کا انتظامی سسٹم ہے، وہ اگر وہاں کی انتظامیہ بنانے میں کامیاب نہیں ہوگی تو جو پیسہ وہاں آئے گا اس کو ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے خرچ کرنے کا میکنزم جو ہے وہ موجود نہیں ہوگا، تو مسائل اسی طرح برقرار رہیں گے. جو ضروری بات ہے، جو کمٹمنٹ ہمیں چاہیے عالمی برادری کو اور اسلامی ممالک کو بھی یقیناً یہ کمٹمنٹس جو ہیں وہ چاہیے ہوں گی، وہ افغانستان کی موجودہ انتظامیہ سے ہے کہ انہوں نے اپنے نظام کو امپروو کرنے کا روڈ میپ کیا بنایا ہے، اور وہ روڈ میپ میرا خیال ہے بہت اہم ہوگا کہ اگر یقیناً مقامی حکومتوں کا نظام بھی پہلے وہ بنائیں، اس کے بعد وہ ایک بڑے لیول کی جو ہے وہاں پہ گورنمنٹ جو ہے وہ قائم کریں جس میں تمام گروپس جو ہیں ان کی نمائندگی ہو، تو پھر جو امداد افغانستان کے اندر آئے گی. آپ کو یاد ہوگا کہ جو 20 سال پچھلے گزرے ہیں اس میں افغانستان میں بہت سے پیسہ آیا ہے، لیکن وہ پیسہ افغانستان کی ترقی پہ خرچ نہیں ہوا. اس کی وجہ ہی یہ تھی کہ وہاں کی جو انتظامیہ تھی وہ اپنے ملک کے ساتھ مخلص نہیں تھی، سب کے پاس فارن پاسپورٹ تھے اور وہ اپنے نظام کو ہی سیدھا کرتے رہے ہیں، لیکن افغانستان میں ترقی کا وہ لیول آیا ہی نہیں کہ آج اگر گورنمنٹ چینج ہوئی ہے تو وہاں پہ یہ مسائل کریٹ نہ ہوتے. لہٰذا یہ دونوں طرف کی بات ہے، ایک طرف تو ان کی امداد کی بات ہے یقیناً، لیکن دوسری طرف ان کی کمٹمنٹس بھی ہونی چاہیے اپنے او آئی سی کے ممبران کے ساتھ یا عالمی.
بہت شکریہ، میں پھر حاضر ہوں گا میر صاحب، میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں. یہاں موجود ہیں ڈاکٹر راشد صاحب، گہری نظر رکھتے ہیں افغانستان کے حالات پر. السلام علیکم جناب. کیا توقع ہے او آئی سی کے وزراء خارجہ کے ہنگامی اجلاس سے افغانستان کی طرف؟
توقعات تو یقیناً ہیں اور ہونی بھی چاہیے، لیکن کوئی ماضی کوئی اتنا روشن نہیں ہے، یعنی اگر آپ او آئی سی کا دیکھیں، الا یہ کہ وہ ایشو کے جو بعض بڑی عالمی طاقتوں کے پسندیدہ ایشو تھے اس میں تو او آئی سی نے کردار ادا کیا ہے، لیکن مسلم امہ کے طور پہ اگر ہم دیکھیں تو مسلم امہ کے جو بڑے بڑے مسائل ہیں اس کے عنوان سے تو او آئی سی کے بارے میں مختلف لطیفے بنے ہوئے ہیں. او آئی سی میں دیکھوں گا، او آئی سی، یا ہمارے یہاں پنجابی میں کہتے ہیں او آئی سی، یعنی وہ آئی تھی. یعنی اس طرح کے جس ادارے کے بارے میں پرسیپشن ہو اور جس کے پیچھے پھر سعودی عرب جیسا ملک زیادہ فعال ہو، اس کے بارے میں توقعات تو وہی رکھی جائیں گی کہ جو جہاں سے وابستہ ہے. البتہ اس لحاظ سے اگر ہم ایک اس زاویے سے دیکھیں زمان و مکان کے عنوان سے کہ پاکستان اس وقت افغانستان کے عنوان سے خود ایک بڑے کرائسس میں ہے، یعنی ایک بڑا ذمہ دار ملک ہے، دوسرا خود اسلامی جمہوریہ ایران ہے، یہ دونوں ممالک کا تو جسے کہتے ہیں ان کا تو ایک پرسنل آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایشو ہے، اس کو ان کو حل کرنا چاہیے. البتہ یہ بھی ایک میں اس سوال کو چھوڑ کے جاتا ہوں، وہاں اس اگلے کسی اس میں ملے گا کہ پانچ جو سینٹرل ایشیا کے ممالک تھے وہ انڈیا میں بیٹھے تھے، یہ بھی ایک سوال ہے کہ او آئی سی کی اس میں کتنا پوٹینشیل ہے کہ جو اہم ترین ایشو ون پوائنٹ ایجنڈا تھا, یعنی او آئی سی کا کوئی اتنا لمبا چوڑا ایجنڈا
نہیں تھا, یہ ایسے ممالک تھے جن کی افغانستان سے سرحدیں بھی ملتی
ہیں, سرحدیں بنتی ہیں, تو اس لحاظ سے یعنی ایک لحاظ سے او آئی سی کو کنڈیم کیا گیا, یعنی اس کی اہمیت کو نہیں مانا گیا کہ اس کو چھوڑ کے کسی اور اجلاس میں جانا, یعنی خود ایک سوال ہے, اس پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے. تو اس لحاظ سے اگر او آئی سی سے ہم توقعات لمبی چوڑی توقعات وابستہ کر لیں تو ماضی میں تو نہ فلسطین کے مسئلے میں کوئی ہمیں کوئی ایسا ملا ہے, نہ کشمیر کے مسئلے میں, نہ کوئی اور مثلاً افغانستان کے جو پہلے مسائل تھے, یا ہم عرب دنیا کے اندر جو کچھ ہوتا رہا ہے, تو وہ اسی کا کوئی ایسا رول جسے کہتے ہیں آؤٹ اسٹینڈنگ قسم کا رول, اور کوئی ایک ایسا جسے آپ کہیں کہ ایک دم جو ہے وہ مشکل حل ہو جائے گی مسائل.
آپ نے سعودی عرب کا نام لیا ڈاکٹر صاحب, اتنے دن سے چار مہینہ پانچ دن ہو چکا ہے آج افغانستان پر طالبان کے قبضے کو, آپ دیکھیں کہ جو شروع کے دو تین چار مہینے تھے اس میں بالکل خاموش تھا سعودی عرب, اچانک اس کو یہ کہاں سے کہ اس نے پاکستان سے تجویز بھی پیش کی اور اجلاس بھی کرانے کی کوشش کی وغیرہ وغیرہ, اور بڑھ چڑھ کر اجلاس میں شرکت کی.
سعودی عرب ماضی میں اس نے جتنی کوششیں کی وہ ناکام رہی, چاہے وہ کعبۃ اللہ کے اندر بھی قسمیں کھلاتے رہے اور تمام لیڈروں کو بلا کے یہ کرتے رہے, لیکن جو ہی طالبان یا جو بھی اس وقت کی لیڈرشپ وہ افغانستان کابل پہنچتے تھے سب چیزیں انہیں وہ کعبہ بھی بھول جاتا تھا اور وہ معاہدے بھی, اور سعودی عرب کے بھی رویے جو ہیں وہ نشیب و فراز کا شکار رہے ہیں نا. اس میں کب سعودی عرب اس طرح ایک مخلص ملک کے عنوان سے یا او آئی سی کا ایک اہم اور سنجیدہ اور مسلم امہ کے ایک لیڈر کے طور پہ اس نے افغانستان میں کیا کیا ہے؟ وہ تو خود واشنگٹن کو دیکھتا ہے, واشنگٹن کیا کہہ رہا ہے. تو اس لیے افغانستان کے اندر بھی, ہمسایہ ممالک کے اندر بھی سعودی عرب کو واشنگٹن کے اس آئینے میں دیکھا جاتا ہے, جیسے اس کی اپنی پالیسیاں نہیں ہیں. اگر وہاں سے کوئی پالیسی آئے گی تو یہ کوئی بڑی تبدیلی یا بڑا کوئی انویسٹ کریں گے, یعنی چونکہ بہر بالآخر ایک امیر ملک ہے, لیکن اس وقت خود جو اس کے پاس سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ وسائل ہیں. تو سعودی عرب اس وقت خود بھی اپنے اقتصادی مشکلات میں شکار ہے, اور وہ بھی بن سلمان تو سعودی عرب کو کہیں اور لے کے جا رہا ہے, وہ تو مسلمان والا کھاتا بھی شاید ہم زیادہ عرصے بات کہیں تو کسی اور ایک سیکولر سیاست کے طور پہ چلی جائے گی بات. لیکن کیونکہ او آئی سی کا ایک سٹرکچر ہے, پاکستان کا دباؤ تھا, ایران کا دباؤ تھا اور دو چار ممالک کے تھا کہ بھئی اس وقت خود اس کی پریسٹیج کا مسئلہ ہے کہ اتنے اہم ایشو پہ اگر او آئی سی کچھ بھی نہیں کرتی, اجلاس تو بلا لے اور اس کے بعد جو پریکٹیکل چیزیں ہوں گی ان میں سے اکثر تو خود اتنے, اس وقت دیکھیں افغانستان کا مین ایشو تو اقتصادی ایشو ہے نا, اس میں کتنے ممالک ہیں کہ جو کوئی بڑا رول پلے کر سکتے ہیں. وہ بات ذرا تھوڑی سی سخت ہے, لیکن ایک پاکستانی چونکہ ایک جو افغان امور کا ایک ماہر کیا کہتے ہیں انالسٹ ہے, اس نے یہ بات کی ہے کہ پاکستان کو اب چاہیے کہ دو کشکول اٹھا لے, ایک افغانستان کے لیے, ایک اپنی اقتصاد کو صحیح کرنے کے لیے. یعنی جو بڑا ایشو ہے افغانستان کے عنوان سے, پاکستان ایران کے عنوان سے, آپ دیکھیں سینکشنز کی وجہ سے ایران کے لیے جو پابندیاں مشکلات ہیں وہ کتنی مدد کر سکتا ہے. یعنی یہ دو ممالک ہیں کہ جو میکسیمم جو ہیں وہ افغانستان کو سپورٹ کر سکتے ہیں, لیکن یہ دونوں اپنے اقتصادی بحرانوں میں جو ہیں وہ الجھے ہوئے ہیں, بالکل الجھایا گیا ہے, پاکستان کو بھی الجھایا گیا اور ایران کو بھی. اس کے پیچھے بھی اگر جایا جائے تو آپ کو وہی چہرے نظر آئیں گے کہ جو افغانستان کی بربادی کا باعث.
جی بہت شکریہ جی میر صاحب, آپ نے کہا کہ ظاہر ہے کہ طالبان کو یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے. طالبان نے آنے کے بعد کہا تھا کہ ہم چھ مہینے کے اندر ظاہر ہے کہ ایک باقاعدہ حکومت تشکیل دیں گے, ابھی جیسا کہ اس کو عبوری کہا جا رہا ہے عبوری کہا جا رہا ہے. اب تو ظاہر ہے کہ کافی عرصہ گزر چکا ہے, چار مہینے سے زیادہ کا عرصہ, لیکن واضح طور پر کوئی روڈ میپ نظر نہیں آ رہا ہے کہ وہ حکومت تشکیل بھی دیں گے نہیں دیں گے, جس طرح کی وہ تقرریاں کر رہے ہیں, جس طریقے سے وہ عہدوں پر لوگوں کو تعینات کر رہے ہیں, تو نہیں لگ رہا ہے کہ اتنی جلدی, ہم یہ نہیں کہتے کریں گے یا نہیں کریں گے, لیکن اتنی جلدی وہ کوئی ایک باقاعدہ سیٹ اپ حکومت کی شکل میں جو ہے وہ دنیا والوں کے سامنے پیش کر سکیں گے. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
جی میں تو پہلے ہی اس خدشے کا اظہار کر چکا ہوں کہ دیکھیں ان کے لیے بڑا مشکل ہے کہ اس وقت تمام گروپس کو لے کے چلنا. اس کی وجہ ایک بڑی اہم سی لگتی ہے, جو آئیڈینٹی ان کی ہے, جو نظریات ان کے ہیں, دیگر بہت سی ایسی تنظیمیں اور گروپس جو ہیں ان کے ساتھ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے. شاید اسی وجہ سے وہ ان کے درمیان جو ٹرسٹ لیول ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے, اور کسی صورت میں بھی سب کا مشترکہ طور پر مل کے بیٹھنا جو ہے وہ بڑا مشکل نظر آتا ہے.
بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمایا. بہرحال افغانستان کی صورتحال پیچیدہ ہے, لیکن ساتھ ہی اگر ذرا سے سبھی افغان گروہ دانش مندی اور ہوشیار ہوئے سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کریں تو یہ معاملہ بہت جلد حل ہو سکتا ہے, اور یہ حل جو ہے مضمر ہے وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل میں. اجازت دیجیے, خدا حافظ, بہت شکریہ.
اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جو لے کے شفاعت کا یقین نکلے تھے گھر سے, جو لے کے شفاعت گھر سے تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے, تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے. سب فکر جہاں چھوڑ کے نکلو ذرا گھر سے, تقدیر بناؤ گے تیبہ سفر سے, تقدیر بناؤ گے تیبہ کے سفر سے. سے مائل بکرم ہو کے وہ گزریں گے ادھر سے.
سامن, یہ نشریات آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں. اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام صبح امید, جس کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا, اور پھر آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. تو لیجیے سامن سماعت فرمائیے اس مرحلے میں روز کا سلسلے وار پروگرام صبح امید.
صبح امید,
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رابطہ برقرار رکھو، چاہے ایک سلام ہی کے ذریعے کیوں نہ ہو۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، خداوند عالم نے تین چیزوں کو دوسری تین چیزوں کے ساتھ حکم دیا ہے۔ خداوند عالم نے حکم دیا ہے کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، پس جو بھی نماز پڑھے اور زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ خداوند عالم نے اپنے شکریہ کا والدین کے شکریہ کے ساتھ حکم دیا ہے، پس جو بھی والدین کا شکریہ ادا نہ کرے اس نے خدا کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ خداوند عالم نے تقوی الہی کا صلہ رحم کے ساتھ حکم دیا ہے، پس جو صلہ رحم نہ کرے وہ متقی نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ان تینوں احکام کو دو دو کر کے حکم دیا گیا ہے، اور دونوں کے ادا کرنے کا وقت ایک نہیں ہے، کیونکہ نماز پڑھنا اور زکوٰۃ دینا ایک وقت میں ممکن نہیں ہے، اور ان میں سے دونوں کا ایک وقت معین ہے۔ حنان بن صدیر کہتے ہیں، ہم فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھے، ہمارے ساتھ میسر بھی تھے، وہاں پر میسر کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کا تذکرہ آ گیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے میسر، کئی مرتبہ تمہاری موت تمہارے پاس آئی، لیکن ہر مرتبہ تمہارے صلہ رحم کی وجہ سے واپس چلی گئی۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری عمر بڑھ جائے تو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، صلہ رحم کرو، چاہے ایک سلام ہی کے ذریعے کیوں نہ ہو۔ رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، یقیناً رشتہ داروں کے ساتھ ارتباط اور نیک کام انجام دینے سے روزے جزا کا حساب آسان ہو جاتا ہے، اور انسان کو گناہوں سے دور کرتا ہے۔ پس اپنے بھائیوں کے ساتھ صلہ رحم کرو، اور ان کے ساتھ نیکی کرو، چاہے ایک سلام ہی کے ذریعے کیوں نہ ہو، اور سلام کا نیک جواب دو۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صلہ رحم کرو، چاہے شربت کے پانی کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو، اور اس سے بہتر دوسروں کو اذیت دینے سے پرہیز کرو۔ والدین کے ساتھ نیکی اور صلہ رحم کرنے سے حساب آسان ہو جاتا ہے، اور صلہ رحم خوش خلقی، بخشش اور خوش دلی ہے۔ صلہ رحم روزی کو زیادہ کرتا ہے اور موت کو پیچھے ڈھکیل دیتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام اولاد عبد المطلب کو جمع کیا اور ان سے فرمایا، اے اولاد عبد المطلب، بلند آواز سے سلام کرو، صلہ رحم کرو، اور رات کو جب لوگ سو جائیں تو عبادت کرو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، اچھی باتیں کرو، تاکہ سلامتی کے ساتھ بہشت میں جاؤ۔ اور اہل بیت علیہم السلام فرماتے ہیں، خداوند عالم نے تمہارے اوپر ہماری دوستی اور پیروی واجب کی ہے، اور تم پر واجب کیا ہے کہ ہماری اطاعت کرو۔ آگاہ ہو جاؤ کہ جو بھی ہم میں سے ہے وہ ہماری پیروی کرے۔ یہ بات جان لو کہ ہماری سیرت تقویٰ اور کوشش ہے۔ اسی طرح ہماری سیرت یہ ہے کہ اچھے اور برے کی امانت کو ادا کرو، صلہ رحم کرو، مہمان نوازی کرو، اور جس نے تمہارے حق میں غلط کیا ہے اسے درگزر کرو۔ جو بھی ہماری پیروی نہیں کرے گا وہ ہم میں شمار نہیں ہوگا۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب مولوی سید احمد رضا رضوی صاحب، مدرس مکتب امامیہ لکھنؤ یو پی ہندوستان سے لکھتے ہیں، آج کے پراشوب دور میں جہاں دنیا بھر کے ریڈیوز اور ٹیلی ویژن اسلام اور انسانیت کے خلاف زہریلے پروپیگنڈے کر رہے ہیں اور حقیقی چہرے کو مسخ کر رہے ہیں، وہیں اسلامی جمہوریہ ایران کے تمام نشریاتی ادارے، خصوصاً ریڈیو تہران اور سحر ٹی وی، اسلام کے وقار و اقدار کو اعلیٰ معیار پر پہنچا رہے ہیں اور ایسے ایسے پروگرام نشر کرتے ہیں کہ ایک باضمیر انسان کے لیے مشعل راہ ہیں۔ محرم الحرام اور سفر میں صبح امید، ذبح عظیم، مناسبتی پروگرام سن کر دل خوش ہو گیا۔ بہت عمدہ سلسلہ تھا۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، کیونکہ آپ لوگ پروگرام کو نہایت ہی عرق ریزی کے ساتھ مرتب کرتے ہیں۔ تمام اسٹاف اور سامعین کی خدمت میں ہمارا مؤدبانہ سلام عرض ہے، اور سامعین محترم مولوی سید احمد رضا رضوی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
ایک چرواہا مویشیوں کو چرانے کے لیے بیابان میں لے گیا۔ چلتے چلتے اخروٹ کے ایک پیڑ کے پاس پہنچا اور پیڑ پر چڑھ کر اخروٹ توڑنے میں مصروف ہو گیا۔ اچانک تیز ہوا کے ساتھ گرد و غبار اڑنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ وحشت زدہ ہو گیا اور پیڑ سے اترنے کا ارادہ کیا، مگر اس پر بہت زیادہ خوف و ہراس طاری تھا۔ ادھر جس شاخ پر وہ بیٹھا ہوا تھا، وہ تیز ہوا کے جھونکوں سے بہت زیادہ ہلنے لگی اور معلوم ہو رہا تھا کہ عنقریب وہ ٹوٹ کر نیچے گر جائے گی اور اس کے ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں گے۔ جب اسے کوئی سہارا نظر نہ آیا تو اس نے خدا کی جانب توجہ کی اور آسمان کی جانب اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا، خدایا میں اپنے مویشیوں کو تیری بارگاہ میں نظر کر رہا ہوں تاکہ درخت پر سے صحیح و سالم نیچے اتر آؤں۔ کچھ دیر بعد ہوا کم ہو گئی اور چرواہے نے ایک موٹی ڈال پر اپنا پیر رکھ لیا، اور جب گرنے کا ڈر ختم ہو گیا تو خداوند عالم کی طرف مخاطب ہو کر کہا، اے خدا یقیناً تو اس بات پر راضی نہیں ہوگا کہ میرے بچے تنگ دستی اور ذلت و خواری کے ساتھ موت کی آغوش میں چلے جائیں اور تو تمام جانوروں کا مالک بن جائے، لہذا میں آدھے جانور تیری بارگاہ میں ادا کر رہا ہوں اور بقیہ جانور اپنے لیے رکھ رہا ہوں، اور اس کے بعد پیڑ سے اترنے لگا۔ جب کچھ نیچے پہنچا تو کہنے لگا، اے خدائے مہربان، تو اپنے جانوروں کی کس طرح سے حفاظت کرے گا؟ میں خود ہی ان کی دیکھ بھال کر لوں گا اور اس کے بدلے میں ریوڑ کے آدھے جانوروں کا دودھ اور اون تجھے ادا کروں گا۔ اس کے بعد جب تھوڑا اور نیچے آیا تو کہنے لگا، خدایا آخر چرواہے کا بھی حق ہوتا ہے اور وہ بغیر اجرت کے نہیں رہ سکتا، لہذا دودھ تیرا حصہ اور اس کی اون اجرت کے عنوان سے میرا حق ہے۔ اس کے بعد جب ایک پیر ڈال پر اور دوسرا زمین پر پہنچ گیا تو آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، کہاں کا دودھ اور کہاں کی اون؟ میں نے تو بدحواسی کے عالم میں ایک بات کہہ دی، اس پر جرمانہ تھوڑی ہوتا ہے۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
یادوں کے جھروں کے. جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 30 آذر، 16 جمادی الاول اور 21 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. سولہ جماعت الاول سن 281 ہجری قمری کو ابو حنیفہ احمد بن داؤد دین وری نے وفات پائی. انہیں ادب، ریاضی اور علم نجوم میں مہارت حاصل تھی. اس کے علاوہ وہ مذہبی علوم اور فلسفے سے بھی واقف تھے. ابو حنیفہ کی بہت سی تالیفات پر مورخین نے خاص توجہ دی ہے. ان کی تالیفات میں الشعر والشعرا، النبات، الجبر والمقابلہ اور البلدان کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے. سولہ جماد الاول سن 660 ہجری قمری کو مسلمان فقیہ، قاضی اور خطیب ابن عبد السلام کا قاہرہ میں انتقال ہوا. وہ بہت قلیل عرصے میں ہی فقہ اور حدیث کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے زمانے کے ممتاز علماء میں شمار ہونے لگے. ابن عبد السلام نے اپنی زندگی کے بہت سے سال صلیبی جنگوں کے دور میں گزارے. ایسے حالات میں سیاسی امور میں ان کی مداخلت اور حکمرانوں کو رومی لشکر کے سامنے ڈٹ جانے کی ترغیب ان کی شہرت کا باعث بنی. ابن عبد السلام دمشق میں درس و تدریس میں مشغول تھے. اس کے کچھ عرصے کے بعد وہ مصر میں قضاوت کے شعبے سے وابستہ ہو گئے. البتہ درس و تدریس کا کام وہاں بھی جاری رکھا. ان کی کتابوں میں الفتاوی کی جانب خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے. تیس آذر سن 1230 ہجری شمسی کو ایران میں پہلا پولیٹیکنیکل دار الفنون قائم ہوا. یہ مرکز ایران میں اس وقت کے ایک لائق اور باصلاحیت وزیر اعظم امیر کبیر کی طویل کوششوں کے بعد قائم ہوا تھا. دار الفنون جدید طرز کے مراکز کی تشکیل کی سمت ایرانیوں کا پہلا منظم تجربہ تھا. دار الفنون کا کام انجینئرنگ، معدنیات، طب، دوا سازی اور اس وقت کے رائج دیگر علوم و فنون کے شعبوں میں 6 استادوں کے ساتھ شروع کیا گیا. یہ ادارہ اب ترقی و پیش رفت کی لا تعداد منزلیں طے کر چکا ہے. اکیس دسمبر سن 1964 عیسوی کو تنظیم آزادی فلسطین PLO کی بنیاد پڑی. واضح رہے کہ سن 1960 کی دہائی کے اوائل میں فلسطینیوں نے اپنے ملک کی آزادی کے لیے بہت سے سیاسی، فوجی اور سماجی مراکز قائم کیے تھے. ان میں سے ایک تنظیم آزادی فلسطین بھی ہے جو 21 دسمبر سن 1964 کو قائم کی گئی. اس نے 8 چھاپہ مار تنظیموں کے علاوہ بہت سی تعلیمی، سماجی، طبی، ثقافتی اور اقتصادی تنظیموں کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا. اس تنظیم میں بڑے بڑے فلسطینی افسران شامل تھے. ایک سال کے بعد اس تنظیم کی غیر فوجی شاخ نے الفتح کے نام سے 10,000 اراکین کے ساتھ اپنی سرگرمیوں کا آغاز کیا. سن 1982 میں اس تنظیم کے 83 دفاتر پوری دنیا میں کھل چکے تھے اور اس نے 100 سے زیادہ ملکوں سے باقاعدہ طور پر رابطہ قائم کر لیا تھا. ستمبر سن 1993 میں تنظیم آزادی فلسطین کے سربراہ یاسر عرفات نے ناروے میں اوسلو معاہدے پر دستخط کر کے سہونی حکومت کی سرکاری حیثیت قبول کر لی. اس کے عوض سہونیوں نے غزہ پٹی اور غرب اردن کے مقبوضہ علاقوں میں فلسطینیوں کو خود مختاری دینے کا وعدہ کیا، لیکن سہونی حکومت نے بہت سے دیگر معاہدوں کی طرح اوسلو معاہدے پر بھی ابھی تک پوری طرح سے عمل نہیں کیا ہے. تیس آذر سن 1364 ہجری شمسی کو ایران کے مشہور خطاط اور خوشنویس استاد غلام حسین ہمایونی نے 84 سال کی عمر میں وفات پائی. استاد ہمایونی بہت سے اوصاف حمیدہ کے مالک تھے. انہوں نے نصف صدی سے زیادہ کا عرصہ شاگردوں کی تعلیم و تربیت اور ادب و ہنر کی تخلیق میں گزارا. استاد غلام حسین ہمایونی نے خطاطی کے بہت سے فن پارے یادگار کے طور پر چھوڑے ہیں. اکیس دسمبر سن 2013 عیسوی کو عرب لیگ کے سابق سیکرٹری جنرل عصمت عبد المجید کا 90 سال کی عمر میں انتقال ہوا. مصری سفارتکار عصمت عبد المجید سن 1923 میں اسکندریہ شہر میں پیدا ہوئے تھے. انہوں نے سن 1951 میں پیرس یونیورسٹی سے قانون میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی. وہ سن 1991 سے سن 2001 تک عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل رہے تھے. اس سے پہلے 1984 سے 1991 تک مصر کے وزیر خارجہ کا عہدہ ان کے پاس تھا اور 1985 میں وہ مصر کے نائب وزیر خارجہ تھے. عصمت عبد المجید کو مصری حکومت نے جمہوریت نامی ایوارڈ سے نوازا اور فرانس، یونان، اٹلی، ڈنمارک اور بعض دیگر ممالک نے بھی ان کو کئی ایوارڈ دیے تھے. اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے. سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی دعا. اور اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحق حمدا كثيرا وأعوذ به من شر نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري وأصلح لي آخرتي فإنه دور مغري اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آل الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرت ولا غما إلا أذهبت ولا عدوا إلا دفعت بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضا فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين. Thank you.